الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. پچھلی دفعہ ہم نے جو ہماری گفتگو تھی توحید در قرآن کے حوالے سے, تو ہم نے اس میں بات شروع کی تھی آیات انفسی یا راہ انفسی کی, کہ یعنی خدا کو پانے کے لیے یا خدا کو پہچاننے کے لیے, خدا کی معرفت کے لیے مختلف راہیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے, حقیقت تک پہنچتا ہے. اور اس میں جو بنیادی طور سے خود قرآن کریم نے جن کے بارے میں بات کی, یعنی جن جو رستے ہمیں بتائے اور سمجھائے, وہ ان میں دو آتے ہیں مینلی, ایک آیات آفاقی کے حوالے سے اور ایک آیات انفسی یا نفسانی کے حوالے سے. اور اس میں ہم نے اس بات کو بھی اسٹیبلش کیا تھا کہ جب ہم آیات انفسی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب انسان کا بدن نہیں ہوتا یا انسان کی سوچ فکر نہیں ہوتی, بلکہ انسان کے وجودی حقیقت, انسان کی وجودی حقیقت جو ہے وہ نفس انسان سے ریلیٹ کرتی ہے. اور جب ہم انسان کے وجود کی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ٹاپک آتا ہے وہ فطرت کا آتا ہے. اور فطرت اس لیے نفس کے حوالے سے اہم ہے کہ کوئی بھی, یعنی اس بات کو آپ غور کریں کہ کوئی بھی جو موجود ہے, کوئی بھی چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے, آبویسلی وہ ایمٹی اسپیس میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک, تو اسی یعنی اس کے لیے کوئی ایک بنیاد چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ایک بیس, ایک فاؤنڈیشن اس کو درکار ہوتی ہے. تو خود نفس بھی اگر انسان کے وجود کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یا انسان کے وجود کا نام ہے, تو نفس کے لیے بھی آپ کو پہلے ایک بنیاد چاہیے کہ جس بنیاد پر نفس کو قائم کیا گیا ہو. یہ ایک بڑا اہم کنسیپٹ ہے جو خود قرآن نے ہم کو دیا ہے فطرت کا. یعنی فطرت کا مطلب ہے بنیاد, فطرت کا مطلب ہے فاؤنڈیشن, کہ جس پر انسان کا نفس یا کہہ لیں اس کی عمارت تعمیر ہوتی ہے, بلند ہوتی ہے, اوپر جاتی ہے. تو نفس کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو نمبر ون ہمارے سامنے جو اسپیکٹ آتا ہے وہ خود نفس کی بنیاد کا آتا ہے, ایک ایک پہلو. اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نفس جو ہے وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ یا ایکسپریس کیسے کرتا ہے, اپنے آپ کو شو کیسے کرتا ہے, اپنے آپ کو یعنی اپنے تمام چیزیں جو اس کے اندر ہیں ان کا اظہار کیوں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے ہم کو یہ بات پتا ہے نا کہ ہر مخلوق اپنے کو ظاہر کرتی ہے یا اپنے کو ایکسپریس کرتی ہے ایک منفرد انداز سے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے درخت ہیں, درخت ہیں تو وہ اپنے آپ کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں کہ جیسے وہ گرو کرتے ہیں, ان کا خاص ٹرنک ہوتا ہے, تنا ہوتا ہے, پتے ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں صرف ایک درخت کی خصوصیات نہیں ہیں, بلکہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے وہ درخت اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے دنیا میں دوسروں کے لیے, یا اپنے وجود کو ایکسپریس کرتا ہے اپنی کیریکٹرسٹکس کے تھرو سے. تو اسی طریقے سے یعنی نفس انسان ایک بنیاد رکھنے کے بعد جب وہ اپنی زندگی میں گرو کرتا ہے, آگے جاتا ہے, تو اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرتا ہے, اس کی مین ایکسپریشن کیا ہے, کس جگہ پر ہے, اس کا پھر اس کے بعد دوسری جو چیز نفس کے حوالے سے آتی ہے کہ نفس کی بھلائی یا برائی کن چیزوں میں ہے. نفس مطمئن, آسودہ, خوش, خوبصورت یہ کب ہوتا ہے, اور اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں یعنی کہ تکلیف, پریشانی, اذیت, مصیبت, ان سب کا شکار کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ خود نفس کے معرفت کے حوالے سے بھی ہیں. اچھا, اور اس میں دیکھیں دو پہلو سامنے آتے ہیں, एक ये कि जब हम नफ्स के बारे में या इंसान के अपने वजूद के बारे में इन तमाम चीज़ों को सोचते हैं और गौर करते हैं, तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है कि हम इन तमाम सवालात का के जवाब कहाँ से ढूंढें। पहला हमारे सामने के यानी कि अगर नफ्स है, नफ्स की फाउंडेशन कहाँ पर है, नफ्स की मैनिफेस्टेशन कहाँ पर है, नफ्स के एक्सप्रेशंस किधर हैं, नफ्स की सुकून आसूदगी कहाँ है, हम ये सब बातें कहाँ से जाके मालूम करें? क्या हम इन चीज़ों को खुद बैठ के सोचते रहें या एक्सपेरिमेंट करते रहें बहुत सारे इंसानों पर और उसके बाद इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करें? या एक नॉर्मल क्या बात हमारे जहन में आती है जो तकरीबन हर जगह हम उसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं, यानी जी यानी यानी कि हम देखें, जब भी कोई चीज आपके सामने आती है कि जिसको आपको नहीं पता होता, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आपके पास अगर कोई मशीन आती है, आप कोई इक्विपमेंट लेते हैं, कोई डिवाइस लेते हैं, मैनुअल, मैनुअल कौन लिखता है? बनाने वाला, ठीक है। यानी कि वहां पर हम कभी भी ये नहीं करते कि अगर हमें कि बहुत ही कीमती कोई डिवाइस या इक्विपमेंट लेकर आए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का, तो मैं ये कहूँ कि जनाब मैं इसको तजुर्बे करूँगा, 10 मशीनें लाऊंगा, उसको फिर अपने मर्जी से चलाऊंगा, उसको खोलूंगा, देखूंगा, पर उसके पुर्जे अलग करूंगा, फिर समझ जाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। हम कभी भी ये काम नहीं करते, बल्कि हम हमेशा, हमारी अकल जो है वो हमें किस बात की तरफ रहनुमाई कर रही होती है कि जो भी है, जो चीज भी है, इतने ज्यादा दर्दसरी मोल लेने से बेहतर है कि जिसने उसको बनाया उससे जाके पूछ लो कि आपने उसको किस तरीके से बनाया और ये कैसे रन करेगी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं या इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किन चीज़ों से इसको फ़ायदा पहुंचेगा, किन चीज़ों से ये नुकसान का शिकार हो जाएगी, ठीक है। हम हमेशा यही काम करते हैं। और ये कि अगर आपके पास ज़बानी इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, डिटेल हैं, तो आप कहते हैं भाई वो जो उन्होंने लिखा हुआ है, जो बुक है, बुकलेट है या मैनुअल है, वो पढ़ लें आप अच्छे से, ठीक। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इंसान का नफ्स बजात खुद एक पेचीदा, गहरी और दकीक हकीकत का नाम है, और जिससे, अस्सलाम वालेकुम, जिससे बहुत सारे मसाइल या मामलात जुड़े हुए हैं, तो यानी जिससे बहुत सारे नफ्स के जो हैं बहुत सारे मामलात और मसाइल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और हम अगर खुद अपने नफ्स को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो हमें उन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर वही वाला रास्ता अख्तियार करें जो हमारे, जो अकली राह है, जो अकली रास्ता है, कि यानी कि ये इसको किसने बनाया है, जिसने इसको बनाया है उससे जाके पूछ लें। लेकिन फिर ज्यादातर, हालांकि ये वो तरीका है कि जो हम अक्सरियत जो केसेस हैं उनमें यूज करते हैं, ठीक है। यानी बात हो रही है मारिफत है नफ्स की, कि नफ्स से जुड़े हुए जो मसाइल हैं वो हमें उनकी पेचीदगी का एहसास होता है, तो हम उसके बारे में कैसे मालूम करें? यानी नफ्स की बुनियाद किस पर है, नफ्स की तरक्की किस से होती है, नफ्स की तनज़ुली और ख़राबी किन चीज़ों से वाबस्ता है, ठीक। नफ्स अपने आप को यानी एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास क्या कुछ है, जो तकरीबन आयात अनफुसी जिनको हम कह सकते हैं। तो उसका मैं अर्ज कर रहा था कि जो हमारे पास सबसे आसान तरीका जो हम दुनिया की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कि अगर आप कोई भी पेचीदा मशीन लेकर आते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मैं 10 मशीनें खरीदूंगा और उन पर तजुर्बे करूंगा और फिर आखिर में समझ जाऊंगा, बल्कि आप स्ट्रेट अवे जाते हैं उसके पास जिसने उसको बनाया है और उससे जाके पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपने उसको कैसे बनाया है और उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑपरेशनल फंक्शनल डिटेल आपको समझ में आ जाती है। तो इस एतबार से यानी कि जो राह अनफुसी है वो बिल्कुल डायरेक्टली आपको गाइड करती है टूवर्ड्स खालिक या रब या بنانے والا یا خدا یا اللہ, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر لوگوں کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کبھی نہیں کرتے وہ ان جگہوں پہ کرتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ ہم انسانی نفس کے خالق یعنی اپنی جان کے جو خالق ہے السلام علیکم اس کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم جو ہے یہ سب پوچھیں اور سمجھیں نفس کی حقیقت کے بارے میں, ہم وہاں پر وہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم وہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا خود سے ہر چیز میں مطلب ٹنکرنگ کرنا ہے ہیومن سول میں یا اس کے اندر, خود ہی اپنی مرضی سے چیزوں کو نکالنا ہے, خود ہی سمجھنا ہے, خود ہی نتیجے نکالنے ہیں, اور پھر ہر قدم پر ٹھوکر کھاتے جانا ہے, لیکن ہمیں اس جگہ پہ نہیں آنا, ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ جو نفس ہے, نفس کی خصوصیات انسان کو خود مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے خالق یا بنانے والے کی طرف انسان رجوع کرے یا پلٹے. وہ کیوں, یعنی یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ جب ہم انسان کے نفس پر یا انسان کے وجود پر غور کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں فوراً ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نمبر آف ان نونز اتنے زیادہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم خود کوئی ڈھنگ سے فیصلہ نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا, دیکھیں میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا, کہ اگر میں صرف اتنا ہی سوچنے کی کوشش کروں کہ انسان کے نفس کی تعریف کیا ہے, یعنی ہے کیا, انسان کی جان کس کو کہتے ہیں, تو یہاں پر ہی میں بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتا ہوں, ٹھیک ہے. یعنی جان کیا چیز ہوتی ہے, کہ ہم ظاہر ہے کہ جب اس دنیا میں آئے تو جاندار ہو کر آئے, لیکن ہم کو یہ بات پتا ہے کہ جب میں اپنی پیدائش کے مراحل سے گزر رہا تھا تو ایک وقت ایسا تھا کہ میں بے جان بھی تھا, ہے نا. یعنی کہ جب انسان میں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انسان کب جاندار ہوتا ہے, جب اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. تو کنسپشن کے پہلے دن سے نہ دل ہوتا ہے نہ دماغ ہوتا ہے, جن چیزوں کے ساتھ آپ میں اور آپ اپنے کو پہچان رہے ہوتے ہیں, یعنی دل اور دماغ ہی ہے نا بنیادی طور سے, لیکن اصل قلب ہے. کہ اگر قلب یا دل دھڑکنا بند ہو جائے تو دماغ بھی نہیں چلے گا, دماغ بھی ڈیڈ ہو جائے گا, ٹھیک. تو اس وقت کیا چیز تھی جو میرا وجود تھا, یعنی لیکن میں گرو کر رہا تھا, ٹھیک ہے. یعنی ہر انسان جو ہے وہ سنگل سیل سے گرو کرتا ہے نا, جب سنگل سیل سے گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے تو نہ وہ اس میں دل ہوتا ہے, نہ دماغ ہوتا ہے, نہ اعضاء ہوتے ہیں, نہ آنکھ ہوتی ہے, نہ سماعت ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد یعنی دو تین مہینے بعد, اور جیسے وہ جو بات ہوتی ہے کہ تقریباً چار مہینے کے بعد جو ہے نا دل میں اچانک دھڑکن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی جان پڑ جاتی ہے, ٹھیک. تو اب یہ جان کہاں سے آ گئی, کیوں آ گئی. اب پھر اس کے بعد یہ کہ میں جب نکل کر اس دنیا میں آیا تو میں ایک جاندار وجود کی حیثیت سے ہوں. میں بہت ساری جگہوں پر یہ فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ میں کہیں پر الگ ہوں اپنے بدن سے, ٹھیک ہے. یعنی اس میں مجھے بدن سے الگ ہونے کا جو ایک چیز بہت زیادہ احساس دلاتی ہے وہ ڈریمز ہیں, خواب ہیں, کہ ہم خوابوں میں بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, سوچ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کو پتا ہے کہ میرا بدن اس میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. جتنا بھی میں اپنے خوابوں میں یا ڈریمز میں چیزوں کو سینس کر رہا ہوتا ہوں یا ایکسپریس کر رہا ہوتا ہوں, اس میں بدن کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ بدن تو بستر پر ہے, سو رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا. تو یعنی یہاں سے اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے پھر انسان کی سوچ کہاں سے آتی ہے, فکر کہاں سے پیدا ہوتی ہے, اور جو سب سے عجیب و غریب خصوصیت ہے انسان کے نفس کی, کہ انسان خود اپنے اوپر غور کرنے کی قابلیت رکھتا ہے. انسان خود اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے. اور جو جہاں تک ابھی تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات میں یہ صلاحیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیگر مخلوقات یعنی حیوانات یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ پورا دن گزار کے کوئی بکری یا شیر بیٹھے رات کو اور سوچے آج میں نے دن بھر کیا کام کیا تھا اور اچھا تھا یا برا تھا یا صحیح تھا یا غلط تھا. ٹھیک ہے, یہ یونیک کیپیبلٹی جو ہے نا یہ نفس انسان میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ غور کریں کہ اگر یہ والی چیز نہ ہو کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک فیڈ بیک, یعنی اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے سیلف اسکروٹنی اور فیڈ بیک والا کنسیپٹ آپ کی زندگی میں آتا ہے نا, یعنی میں نے اگر آج جو کچھ بھی کیا میں ان تمام اعمال کا یا تمام کاموں کا ایک نچوڑ نکال کر اپنے اگلے دن میں فیڈ بیک کر سکتا ہوں یعنی جس کو آپ کہتے ہیں میرا تجربہ, میرا ایکسپیرینس. آپ کا ایکسپیرینس کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے فیڈ بیک کا نام ہے. یعنی اگر آپ اس کو لحاظ سے دیکھیں, جو سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں, تو یہ پورا کلوز لوپ بنتا ہے آپ کی لائف کا کہ جتنی زندگی ہم نے گزاری ہے, جتنے کام ہم نے کیے ہیں, تو وہ کام ختم نہیں ہو جاتے. جو دن میں نے آج گزارا وہ میرا دن ختم نہیں ہو گیا, بلکہ وہ میرے تجربے کی شکل میں میرے اندر محفوظ ہے اور میں اس کو دوبارہ فیڈ ان کر سکتا ہوں اپنے مستقبل میں اور اس سے نئے ایکسپیرینسز کریٹ کر سکتا ہوں یا اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ان اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو کوئی انسان بھی لرن نہ کرے, اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کا نہ سوچے, وہ بھی اینیملز کی طرح ہی ہو کہ جو صرف اپنے انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں یا حالات کو رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اگر قدرت نے, نیچر نے ان کو تعلیم و تربیت دے دی ہے تو وہ مستقبل کی پیش بندی کرتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک لینئر وے میں, نہ کہ ان اے کلوز لوپ. یعنی اگر چونٹی جو ہے مثال کے طور پر اپنے سردیوں کا کھانا جمع کرتی ہے یا اور دیگر مخلوقات یہ کام کرتے ہیں, تو وہ اس پورے اپنے تجربات کو یوز کرتے ہوئے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ اپنی جبلت پہ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنی پروگرامنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ یعنی ہم اس بات کو سوچیں کہ میں خود ہوں کیا جس کے اندر یہ سب کچھ پایا جاتا ہے. اب آپ اس کو اپنا نفس کہیں, سول کہیں, جان کہیں, کچھ بھی کہہ لیں, یعنی میں, سیلف, میں کیا ہوں جس میں یہ ساری کی ساری خصوصیات موجود ہیں اور پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور انہی تمام چیزوں کو جتنا زیادہ آپ بہتر طریقے سے سمجھتے جائیں گے تو السلام علیکم, تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا معرفت نفس. ٹھیک ہے, یعنی نہ آپ اپنے نفس کی بہتر سے بہتر معرفت شناخت حاصل کرتے جا رہے ہیں. اور معرفت نفس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر شے جو ہے اپنی کریکٹرسٹکس کے ذریعے سے اپنے بنانے والے کی نیت کو یا اس کی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک, یعنی کہ کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی ایک انسٹرومنٹ کو دیکھیں گے جو میڈیکل سائنس میں استعمال ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کے بنانے والے لوگ کون ہوں گے؟ لائر ہوں گے, میڈیسن کے شعبے سے تعلق ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی آئی ٹی والی چیز دیکھیں گے تو وہاں پر آپ اس طرف جائیں گے. ٹھیک, تو یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی خصوصیات کی بنا پر اپنے بنانے والے یا اپنے پیدا کرنے والے کا بھی پتہ دے رہی ہوتی ہے, اس کی شناخت کرا رہی ہوتی ہے, اس کی طرف آپ کو اشارہ دے رہی ہوتی ہے. اچھا, یہاں پر دیکھیں ایک بات اور جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جس کی وجہ سے یعنی ہم جو اتنی معرفت کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں آیات آفاقی اور آیات انفسی, تو اس میں یعنی خدا کی طرف توجہ کیوں بہت اہم ہو جاتی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اور یہ ایک نقطہ ایسا ہے کہ جو تقریباً ہم فراموش کر دیتے ہیں, وہ یہ کہ تمام کائنات या इंसान का नफ्स, क्या ये उस तरीके की मखलूकात हैं कि जिनको एक दफा बना दिया गया और उसके बाद ये खुद चल रहे हैं, या ये हर लम्हे अपने वजूद के बाकी रखने के लिए या वजूद को रन करने के लिए अपने खालिक के मोहताज है? क्या बात, मोहताज है। ठीक है, ये बहुत अहम नुक्ता है। अगर हम ऐसी मखलूक होते कि जिनको बना दिया गया अब हम चल रहे हैं, यानी जो ज्यादातर लोगों का तकरीबन ख्याल यही है, वो लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं कि अब हम यानी कि सेल्फ सस्टेन्ड हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं या अपने ऊपर हैं, और जो हम चीज़ें मिसाल के तौर पर वसाइल फराहम करेंगे अपनी ज़िंदगी के, सामान लेंगे और चीज़ें वेज एंड मीन्स करेंगे, हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी। ठीक, लेकिन दीन या कुरान आपको सबसे बड़ी बात क्या बता रहा है, सबसे अहम रियलिटी ऑफ लाइफ क्या बता रहा है कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाही, ए तमाम के तमाम इंसानों तुम अल्लाह के लिए या खुदा की तरफ फकीर हो। फकीर का मतलब क्या, कि अगर खुदा तुम्हारा हाथ ना पकड़े, उसकी नजर इनायत तुम्हारे ऊपर ना हो, तो तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, मतलब अप एंड रनिंग तो बहुत दूर की बात है, वॉकिंग रनिंग तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी मिसाल उस इंसान की सी होगी कि जो जमीन पर पड़ा हो और जिसकी बैकबोन ब्रेक हो चुकी हो, तुम उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगे अगर खुदा तुम्हारा हाथ ना पकड़े और खुदा तुम्हें जिंदगी बना चला। ठीक है, तो इस वजह से जो चीज बहुत ज्यादा अहम हो जाती है वो ये कि हम चाहे अपने जिंदगी गुजारें या हम इस कायनात में किसी भी और चीज के साथ कनेक्शन में आए, कंटेक्ट में आए, लेकिन इस मोस्ट फंडामेंटल रियलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, कि हर शय जो है ना वो फकीर इलल्लाह, कोई चीज भी अपना खुद चल सकती है, ना बाकी रह सकती है, ना अपनी मर्जी से कुल्लन जिंदगी गुजार सकती है। ठीक, हर शय को उसी की तरफ पलटना है, उसी से अपनी जिंदगी के वसाइल लेना है और उसी की बिना पर आगे जाना है। ठीक, और ये तमाम की तमाम बातें, यानी कि जब हम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ज़ाहिरी ताकत होती है, हमारे हाथ में वसाइल होते हैं, तो तकरीबन हम सभी जो है ना उनके नशे में मुब्तला होते हैं और हम सब इस बात को इस तरीके से देख रहे होते हैं कि ये मेरी मर्जी जिस पे चीज़ें चल रही हैं या जिसके मुताबिक चीज़ें रन कर रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में पहुँचते हैं या जब वाकयात और चीज़ें मैच्योर होती हैं, तो हमें जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगते हैं कि असल में कंट्रोल किसका था, असल मर्जी किसकी होती है, यानी किसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी रन करती है। जैसे एक चीज जो मैं बहुत आसानी के साथ मैं समझता हूँ कि हम इसको देख सकते हैं कि जो लोग दीन के रस्तों को फॉलो करते हैं खलूस के साथ, उनकी जिंदगी में एक अच्छाई, खूबी, खूबसूरती आती है ही नहीं आती, जैसा जैसा वो अपने आखिरी अय्याम तक पहुंचते हैं। और इसी तरीके से वो लोग जो मिसाल के तौर पर दीन का नाम लेते हैं लेकिन दीन के रूल्स ब्रेक करते हैं, उनकी लाइफ किस किस्म की बनती है, आप इन तमाम पैटर्न्स को देख सकते हैं, तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे मैं आपको मिसाल इस किस्म की दूँ कि आप इस चीज़ को देखें, हमारे जैसे माशाल्लाह जो उलमा हैं, अल्लामा तबातबाई या आयतुल्ला बहजत या इमाम खुमैनी या इस किस्म के लोग, यानी कि ये जो हजरात थे इन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हालात से शुरू की थी, और यानी कि तकरीबन इन लोगों की ज़िंदगियां जो थी वो नॉर्मल एवरेज लाइफ से लो थी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। यानी जैसे अल्लामा तबातबाई 5 साल के सन में माँ बाप के साए से महरूम हो गए, आगा खुमैनी जो थे वो बिल्कुल ही बचपन में, शायद वो अपने वालिद को देख भी नहीं पाए, ان کو قتل کر دیا گیا تھا کسی اس میں جھگڑے میں. آیت اللہ بہجت کے بھی ایسے بہت سارے معاملات تھے جو ٹھیک ہے. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے جب ایک انسان اپنی لائف میں یہ رستہ چوز کرتا ہے کہ نہیں مجھے خدا کے رستے پر چلنا ہے خلوص کے ساتھ, اور اس میں وہ آنیسٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو بڑی پرابلم ہے نا وہ آنیسٹی کی پرابلم ہے, کہ یعنی ایک تو وہ آنیسٹی جو نیتوں کی ہوتی ہے اور پھر ایک پریکٹیکل آنیسٹی, کہ جب ہم اپنے اس میں جاتے ہیں. اور اس میں ہی مجھے ایک بات اور بھی یاد آتی ہے کہ جیسے مطلب جو مختلف جو سخت حالات ہمارے, جیسے ابھی یہ پارا چنار کا واقعہ ہوا افسوسناک کل, اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی شاید ہمیں ایک بات یہ لگتی ہو کہ دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا ان تمام مواقع پر, لیکن میں ایک دو چیزیں عرض کروں گا کہ دعاؤں کا اثر کیوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دعائیں یقیناً اثر رکھتی ہیں, لیکن ہماری دعائیں کیوں اثر انداز نہیں ہوتی؟ اس لیے اثر انداز نہیں ہوتی کہ ایک تو یہ کہ ہماری دعائیں سکیٹرڈ ہوتی ہیں. جیسے شاید میں نے پہلے بھی ایک فرمائش کی تھی کہ اگر ہم ایک وقت مقرر کر لیں, فار ایگزامپل کہ ہم کہیں کہ جی ہم جو ہے نا 10-15-20 آدمی جو ہے نا ظہر کی نماز کے وقت کوئی سورہ پڑھ کے اب تمام برادران ایمانی کی سلامتی اور عافیت کے لیے ہدیہ کریں گے اور خدا سے دعا کریں گے, یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہر شخص اپنے الگ 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 وقت پہ کوئی دعا کرتا رہے یا قرآن پڑھتا رہے. اس اجتماعیت کا خدا کی بارگاہ میں ایک اثر ہے. ٹھیک ہے, ایک ہم یہ کام نہیں کرتے. اچھا, دوسری جو بات ہوتی ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر کسی کے لیے بھی, یعنی جیسے ہم اگر اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں, کیا قربانی دیے بغیر خالی لفظوں سے آپ اپنی اولاد کی فلاح کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ دن رات دعائیں کرتے رہیے, لیکن وہ جو قربانی آپ کو دینی پڑتی ہے اپنی جان اور مال کی, ٹھیک ہے نا, اپنی جان کھپانی پڑتی ہے نا, آپ کما رہے ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں, ان کے لیے وسائل اور اسباب فراہم کر رہے ہیں اور اپنا مال ان پہ لگا رہے ہیں, یعنی جاہدو بے اموالہم و انفسہم, دونوں قسم کے مجاہدات ہوتے ہیں مال اور نفس کے ذریعے سے, تو اولاد پروان چڑھتی ہے, اس کی فلاح ہوتی ہے. یہ ہماری ایک دوسرے کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, خالی لفظوں سے کیا ہو جائے گا پھر؟ یعنی ہم اتنا بھی نہیں کر پاتے کہ یعنی اس بات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ دیکھیں میں اپنے برادر ایمانی کے لیے آپ کی خدمت میں, یعنی خدا کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہوں اور میں اپنی فلاں تفریح یا فلاں چیز کی قربانی دیتا ہوں, میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یعنی میں مثال کے طور پر فلاں مزے کی چیز نہیں کھاؤں گا, اپنے کھانے کو سادہ کر دوں گا, یا میں جو ہوں اگر اس قسم کی کوئی پارٹینگ ہے یا تفریح ہے یا وہ ہے, میں اس کو نہیں رکھوں گا. کیوں نہیں رکھوں گا؟ میں یہ قربانی دے رہا ہوں, یا اللہ میرے برادر ایمانی کی مشکل کو آسان کر دے. ٹھیک, تو کچھ ہوگا نا. لیکن ہم سارے کے سارے وہی طریقے, وہی مزے, وہی تفریح, وہی سب کچھ, اور ڈسپرسڈ, اسکیٹرڈ, ڈائیورجنٹ ہماری امت, اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کی توقع کریں کہ جناب خدا کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ ہماری سب چیزیں, دعائیں اور یہ سب قبول ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا, زندگی میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ جب اپنے آپ کو بناتے ہیں, آپ خالی سوچتے رہیں یا اللہ میں بہت بڑا پروفیشنل بن جاؤں, اکاؤنٹنٹ ہو جاؤں, لائر ہو جاؤں, آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں گے کبھی بھی آپ, جب تک آپ اپنی جان و مال انویسٹ نہیں کریں گے اس رستے پہ. ٹھیک, تو بہرحال یہ میں نے کہا کہ ایک اس وقت موقع کی مناسبت سے ایک چیز ہے, تو اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یعنی خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور خدا تک, یعنی جب ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ خدا کی مشیت اور اس کی رضا کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یعنی ہم جو اتنی گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ہم کوئی اکیڈمک گفتگو نہیں کر رہے آیات آفاقی اور انفسی کو سمجھنے کے لیے, بلکہ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپنے تعلق کو خدا سے پہچانے بغیر اور خدا کے دست قدرت کو کائنات اور نظام خلقت میں دیکھے بغیر کسی بھی چیز کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کوئی ہمارا عمل اور کوئی ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہوگی اگر ہم اس بات کو نہ پہچانے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے بنانے والے سے, اپنے خالق سے کیسے کنیکٹ ہوتی ہے اور اس نے ہمیں کیا حکم دیا ہے چیزوں کو برتنے کا. ٹھیک, تو میں اب یعنی کہ یہ پوری ہماری بیس بنی کہ ہم آیات انفسی یا راہ انفسی سے خدا کو ہم کیسے پہچانے, کیوں کر پہچانے. اس میں جو یہاں اس کتاب میں بیان فرماتے ہیں تو پہلی چیز میں اس کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ کتنی چیزیں ہمارے سامنے اہم ہیں معرفت نفس کے لیے. نمبر ون, اس بات کو پہچاننا کہ نفس کی بنیاد کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر وجود اپنی ایک فاؤنڈیشن رکھے گا, لازمی رکھے گا. نفس کی بنیاد کیا ہے. اس کے بعد نمبر دو, نفس اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرے گا, نفس کی خصوصیات کیا ہیں اپنے اظہار کے لیے. کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے, ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے, تو آپ اپنے نفس کو صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کر پائیں گے. اور تیسرے مرحلے پر یہ کہ نفس کی بھلائی اور برائی, جس کو قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ نفس کو ہم نے اس کی خرابی اور اس کی پاکیزگی, اس کا تقوی اور اس کا فجور سب ہم نے الہام کر دیا. وہ کہاں پر ہے, کون سی چیزیں آپ کو بلند کرتی ہیں, کون سی چیزیں آپ کو گرا دیتی ہیں, کہاں آپ کا فائدہ ہے, کہاں آپ کا نقصان ہے. اور ان تمام امور کو سمجھنے کے لیے, یعنی اگر میں اس کو معرفت نفس کو معرفت رب کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں, تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے مجھے کہاں جانا پڑے گا, جس نے نفس کو پیدا کیا, جس نے نفس کو خلق کیا. میں اس سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کیوں کر پیدا کیا ہے, کیسے بنایا. ٹھیک ہے, تو وہی ہمیں یہ سب کچھ علم عطا کر رہا ہے. تو وہ بنیاد جس پر نفس کو قائم کیا گیا ہے, وہ بنیاد کیا ہے, اس کا نام کیا بتایا قرآن کریم نے ہم کو, فطرت. وہ بنیاد فطرت ہے. اور فطرت کے بارے میں سورہ روم کی آیت ہے نمبر 30, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ اللہ کی فطرت ہے جس پر تمام انسانوں کی فطرت کو رکھا گیا ہے. یعنی انسانوں کے وجود کی بنیاد خدا کے اوپر ہے, خدا کی بنیاد پر ہے. صحیح, انسانوں کے وجود کی بنیاد خدا کی بنیاد پر ہے. تو اب یہاں سے اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا نفس کو اس سے زیادہ سیکیور کوئی فاؤنڈیشن مل سکتی تھی. اگر کوئی وجود ایسا ہو کہ جس کی بنیاد خود خدا ہو یا خدا کی بنیاد پر ہو, تو اس سے زیادہ پائیدار اور مضبوط اور محکم کوئی بنیاد ممکن ہے؟ پاسبل نہیں ہے. اچھا, مضبوط بنیاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے, مضبوط اور محکم بنیاد کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی بنیاد ایسی ہو جو انفینٹلی اسٹرانگ اور سیکیور ہو, تو پھر آپ اس پر کتنی اونچی عمارت بنا سکتے ہیں جس کی کوئی حد نہ ہو. ٹھیک ہے, جس کے اوپر کوئی لمٹ, ٹاپ پر کوئی لمٹ یا کیپ نہیں اپلائی ہوتا. تو اس فطرت انسان کی جو بنیاد فطرت اللہ پر ہے, یعنی اس بنیاد کو خدا بتا کر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ نفس کی عمارت کتنی بلند ہو سکتی ہے, جتنا دل جائے, جتنا تمہارے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی روک نہیں ہے. درست, یہ ہماری بنیاد ہے. ٹھیک, اچھا, اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کا نفس اپنی بنیاد سے ہٹ سکتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. یعنی کیا نفس اس بات کو اختیار کر سکتا ہے کہ میں اس بنیاد پہ نہیں رہوں گا, میں کسی اور بنیاد پہ چلا جاتا ہوں, میں کسی اور فاؤنڈیشن پہ چلا جاتا ہوں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟
جی
پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسا ارادہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی موجود یا کوئی بھی مخلوق یہ کہے کہ جی مجھے خدا مجھے بنیاد کے طور پر نہیں چاہیے, خالق کے طور پر نہیں چاہیے, کچھ اور چاہیے, یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک, تو لیکن اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں اور بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے وہاں پر. دیکھیں, اگر کوئی چیز اپنی فاؤنڈیشن کو نلیفائی کرتی ہے تو اس کی خود, مطلب جیسے فلسفے میں یا حکمت میں اس کی مثالیں موجود ہیں, یعنی جیسے اس کو کہا جاتا ہے نا کہ تم خود اس شاخ کو کاٹ رہے ہو جس پر بیٹھے ہوئے ہو, یا جس درخت سے پھل کھا رہے ہو اسی کی جڑیں کھود رہے ہو. ٹھیک ہے, اس قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں نا. قرآن کریم نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا سورہ حشر کی آیت میں کہ ویسے نہ ہو جانا کہ نس اللہ, یعنی ایسے لا تکون, ایسے نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تم خود اپنے نفس کو بھول جاؤ گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ٹھیک, تو اس وجہ سے مطلب جو آپ کی معرفت نفس ہے وہ آپ کو یہ بات بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ اپنے رب کو ایک لمحے کے لیے بھی بھولنا نہیں ہے. ورنہ اگر میں نے رب کو نسیان یا فراموشی رب کے لیے اختیار کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں خود اپنے آپ کو گم کر بیٹھوں گا, میرا اپنا آپ کہیں کھو جائے گا. زیادہ تر انسانوں کے ساتھ یہی حال ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ تر انسان اسی جگہ پر ہیں یا نہیں؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور جو شخص بھی اپنے آپ کو, یعنی اس کی پہچان بہت آسان ہے, جو شخص بھی اپنے آپ کو بدن قرار دینا شروع کر دے یا جسمانیات کے تقاضوں کے ذریعے سے اپنی ذات کے تقاضوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے, اس کو آپ سمجھ لیں وہ کس جگہ پہ آ گیا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اس نے اپنے نفس کی حقیقت کو بھلا دیا, اس نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا. جیسے آپ دیکھیں سورہ لقمان میں جناب لقمان سلام اللہ علیہ ان کی نصیحتیں جو ہیں, اس میں انہوں نے نصیحتوں میں کہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو, کہ تم نہ زمین کو پھاڑ دو گے, نہیں نہیں, نہ اتنے وزنی ہو جاؤ گے کہ زمین تمہارے بوجھ سے شک ہو جائے, اور نہ اتنے اونچے ہو جاؤ گے کہ پہاڑ تم سے چھوٹے ہو جائیں. ٹھیک, یعنی وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اپنے فرزند کو کہ دیکھو یہ جتنے بھی موجودات ہیں نا, اگر تم بدن کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھتے ہو تو تقریباً ہر ایک تم سے زیادہ طاقتور ہے, تم سے زیادہ بزرگ تر ہے. تو اس بدن پر فخر کرنا صرف اس کا کام ہے جو جاہل اور احمق ہے. تمہارا فخر کہاں پر ہے؟ تمہاری بلندی, تمہاری بزرگی کہاں پر ہے؟ تمہارے نفس کی خوبصورتی میں. اور نفس کی خوبصورتی بیسیکلی کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے؟ علم سے اور اخلاق سے. ٹھیک ہے, نفس کا جو حسن ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی جیسے آیت اللہ جوادی عملی کا ایک جملہ ہے جو وہ اکثر دہراتے ہیں کہ علم انسان کو بتاتا ہے کہ تمہاری راہ کیا ہے, تم کن رستوں پر اوپر جا سکتے ہو, اور اخلاق انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ کسی دوسرے کا رستہ خراب نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اخلاق انسان کو یہ تہذیب سکھاتا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, دوسروں کا راستہ خراب نہیں کرنا. اور علم انسان کو یہ بتاتا ہے کہ خود بلند کیسے ہونا ہے. تو یہ تمہارے نفس کا کمال ہے, اس میں ایکسل کرو, اس میں اوپر جاؤ, اس میں آگے بڑھو, نہ کہ اپنے بدن کو. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس بات کو سمجھتے جا رہے ہیں نا کہ یعنی معرفت نفس, جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ معرفت نفس آپ کو حقیقتوں سے اس طریقے سے قریب کرتی ہے جو کوئی اور معرفت آپ کو وہاں تک نہیں لے جاتی. ٹھیک, تو معرفت نفس ہم کو یہ بتا رہی ہے, نمبر ون جو امپورٹنٹ چیز ہے, کہ اگر اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو باقی رکھنا ہے تو لازماً ذکر الہی موجود رہنا چاہیے. یعنی جہاں خدا کو بھولے, جہاں اس بنیاد کو بھولے جس پر میری بنیاد قائم ہے, گیا. ٹھیک ہے, فطرت آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ میری بنیاد جو ہے وہ بنیاد خدا پر ہے, اور ان دونوں بنیادوں کا تعلق کس کے ذریعے سے قائم ہے, یعنی فطرت الہی اور فطرت انسان کس چیز سے جڑی ہوئی ہیں آپس میں, اس کے درمیان لنک کیا ہے دونوں کو جوڑنے والا, ذکر. ذکر یاد ہے خدا. ٹھیک ہے, اگر اس ذکر کو فراموش کر دیا تو انسان کیا ہوا, اس نے اپنی بنیاد کو بھلا دیا, اور جب بنیاد کو بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا کہ نفس ہر وہ کام کرے گا جو خود اس کو تباہ کرنے کے لیے خود کافی ہوگا, جو خود سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں چلا جائے گا نفس. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب نفس اپنی بنیاد کو فراموش کر دے گا جو کہ اللہ ہے, تو وہ سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں چلا جائے گا. یعنی ہر اس چیز کو سمجھے گا کہ میں ہوں جو وہ خود نہیں ہے, ہر اس کام کو اپنا بھلا سمجھ کے انجام دے گا جو اس کو تباہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی یعنی اس کو اگر ہم قرآن کی زبان میں دیکھیں کہ ایسا نفس کس حالت میں چلا جاتا ہے, اس کو قرآن نے کیا کہا اس نفس کو, ان النفس لامارۃ بالسوء, سورہ یوسف آیت نمبر 53, کہ اگر یہ بنیاد بھول گئے تو کیا ہوگا, نفس نفس امارہ والی حالت میں چلا جائے گا, کہ اگر وہ چیز نہیں ہے, رحمت خدا نہیں ہے تمہارے ساتھ, تو پھر نفس جو ہے, ان نفس لامارہ, اور یہ یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ عربی زبان کے حوالے سے تاکید پر تاکید ہے, انا بے شک, امارتن سے پہلے جو لام آ رہا ہے زبر کے ساتھ, یہ مزید تاکید ہے, بے شک نفس یقیناً حکم کرتا ہے برائی کا, الا ما رحم ربی, مگر یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے. اور رب کب رحم کرے گا, جب آپ اس کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے, رب کی رحمت سے دوری کب نصیب میں آ جاتی ہے نعوذ باللہ, جب ہم رب کو فراموش کر دیتے ہیں, رب کو بھلا دیتے ہیں. صحیح, دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, یہ ایک ہمارا بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی نہ کریں نا, خدا ہمیں برتا جائے گا. یہ نہیں ہے, میں آپ کو دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے یاد رکھیے گا. خدا نے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے مطلب یا کچھ صفات سے آئیڈینٹیفائی کرایا ہے, کچھ مثالوں کے ذریعے سے خدا نے اپنے آپ کو بتایا. مین کیا چیز یا کون سی صفت ہے, کون سی مثال ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو آئیڈینٹیفائی کرایا, یعنی خدا کیا ہے, نور. ٹھیک ہے, اللہ نور السماوات والارض. ٹھیک, یہ ہے نا, بالکل کلیئر ہے, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اچھا, نور کو کی ایک جو سب سے واضح جو اس کا مصداق ہماری زندگی میں موجود ہے وہ لائٹ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, لائٹ کو نور نہیں کہتے, नूर, ये जो लाइट है ये नूर का एक मिसदाक है, मिसदाक यानी जिस पर नूर की डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है, ना कि लाइट इज नूर, ये नहीं सही। तो बहरहाल ये हमें समझने के लिए कि रोशनी, आप मुझे बताएं कि रोशनी जो है इन कंट्रास्ट टू मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक मैग्नेटिज्म, लाइक ग्रेविटी, यानी अनलाइक ऑल ऑफ देम, रोशनी रुकावट से रुक जाती है या नहीं रुक जाती? आप दीवारें बनाते हैं, ग्रेविटी रुकती है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड रुक जाती है, नहीं रुकती ना? मतलब इलेक्ट्रो, आप जब पूरे कमरे के बंद बैठे होते हैं तब भी आपके मोबाइल के सिग्नल आ रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रेवल कर रहे होते हैं ना। तो यानी कि ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है ये दीवारों से नहीं रुकती, लेकिन नूर रुक जाता है। अगर कोई अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ले तो उसके बाहर जितने सूरज रोशन हो, अंदर अंधेरा ही होगा। अगर कोई नऊज़ुबिल्ला अपनी आंखों पर कपड़ा लपेट ले या किसी की आंखें खराब हो जाएं, तो अतराफ में जितनी भी रोशनी हो उसे कुछ नहीं दिखेगा। इस मिसाल से याद रखिएगा कि जब खुदा अपने आप को नूर से आइडेंटिफाई करा रहा है ना, तो नूर रुकावट से रुकता है। अगर इंसान अपने और खुदा के दरमियान बैरियर्स नऊज़ुबिल्ला खड़े करना शुरू कर दे तो रहमत खुदा का फ्लो रुक जाएगा। ये हम नहीं इस किस्म की खुशफहमी में मुबतला होके बैठे रहेंगे कि मैं कुछ भी करता रहूं, मैं अपना कोई भी कैरेक्टर बना लूं, मैं किसी भी किस्म का अखलाक बिल्ड कर लूं, मैं किसी कुछ भी हरकतें करता रहूं जी। और उसका जो मैं बारहा आप लोगों की खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है कि जी खुदा मुझे जो है ना, मेरी दुनिया मीठी चल रही है, दुनिया मजे की चल रही है ना, तो रहमत खुदा आ रही है। जबकि बारहा कुरान करीम में यह बयान हुआ है कि हमने इन काफिरों को जो ये दुनिया की नेमतें दी हैं इसलिए कि इनके जरिए से इनका अजाब बढ़े, इसलिए नहीं दी कि हम इनको फेवर कर रहे हैं, ताकि ये उन दुनियावी नेमतों को लें, ज्यादा गुनाह करें, ज्यादा मासियतों में इन्वॉल्व हों और इनका अजाब बढ़े, इसलिए दी हमने इनको दुनिया की नेमतें। यानी कि इस पर जैसे अभी मैंने कहा कि खुदा की नेमतें अगर नापना है तो इल्म और अखलाक से नापी जाएंगी, ईमान और तकवा से उनका एस्टिमेशन होगा। इससे नहीं होगा कि मेरा घर बड़ा हो गया तो गाड़ियां डबल हो गई तो फला हो गई, ये तो बहुत बड़ी हिमाकत है। बात समझ में आ रही? तो ये फितरत कि फितरत खुदा और फितरत इंसान, इसको कोई निगेट नहीं कर सकता, नलीफाई नहीं कर सकता, वो अपनी बुनियाद नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी बुनियाद का इनकार कर सकता है, वो अपनी बुनियाद को फरामोश कर सकता है, ये पॉसिबल है। तो अगर उसने फितरत खुदा को नेगेट करने की कोशिश की या भुला देने की कोशिश की तो उसका इमीडिएट रिजल्ट ये निकलेगा कि वो खुद अपने आप को फरामोश कर देगा। अनसाहुम अनफुसाहुम, खुद उसकी अपनी जान ही उससे गुम हो जाएगी। और इसी तरीके से यानी कि जो अपने आप को जितना बेहतर तरीके से पहचानेगा तो वो उतना ही उस खुदा की बुनियाद और खुदा की फितरत से अपने को करीब करने की कोशिश करेगा या उसको करना चाहिए। जो नफ्स के हवाले से देखें, दूसरी जो बात उसकी भी मैं आपको दलील दे दूं कि जो मैंने कहा था कि इंसान के नफ्स में जो खुदा ने एक बहुत अजीब चीज रखी है, वो क्या, खुद अपने आप को स्क्रूटिनाइज करना, अपने आप को जानना और पहचानना। तो ये क्वालिटी इंसान को कब दी? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी आपके मटेरियल वजूद के शुरू होने से भी पहले ये सिफत आपको मिली हुई है। और यहां से हमको ये पता चलता है कि नफ्स इंसान जो है ना वो प्रोसीड करता है इंसान के बदन को। ये कौन सी आयत है? ये आयत है आपके सूरतुल आराफ 172। وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, جب تیرے رب نے نکالا آدم کی اولاد یا بیٹوں کی پشت سے ان کی ذریتوں کو. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور ان سب کو ان کے نفوس پر گواہ بنایا. ابھی یہاں وہ آپ کی مادی خلقت شروع نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم کئی چیزیں جو بہت ہی وہ گڑبڑ طریقے میں چلی جاتی نا ہماری سوچ, جیسے وہی ہے کہ ہم حضرت آدم کے گناہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, جبکہ حضرت آدم کے ساتھ جتنا کچھ بھی یہ سارے واقعات ہوئے تھے وہ زمین پر آنے سے پہلے تھے. تو گناہ ثواب کا سوال تو اس وقت ہوگا کہ جب آپ کی تکلیفی یا شرعی زندگی شروع ہوگی, ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے جب ہم وہ کبھی عالم زر کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ ہم نے کب اقرار کیا تھا, کہاں کیا تھا, ہم نے اس دنیا میں اقرار نہیں کیا ہے, الست بربکم, یہاں آنے سے پہلے کا اقرار ہے وہ. اور وہ اقرار خدا نے ایک چپ میں رکھ کر کہاں رکھ دیا انسان کے اندر, الست بربکم قالو بلا, انسان کی فطرت میں رکھ دیا. اشہدہم علی انفسہم, انسانوں کو ہر ایک کو ان کے اپنے اپنے نفس پر گواہ بنایا. یعنی یہاں سے مجھے کیا کیپیبلٹی ملی بتائیں, اشہدہم علی انفسہم سے مجھے کیا کیپیبلٹی نصیب ہوئی جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں خود اپنے آپ پر گواہ ہوں, میں خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں. اور یہ کیسے ہوتا ہے, یہ ہم شاید ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں. یعنی امام حسین علیہ السلام کی ایک دعا کا, میں خیر دعا عرفہ کا یہ جملہ ہے, بہت ہی عجیب جملہ ہے, اور چوتھے امام کی دعاؤں میں بھی ہے, کہ میں جب انتقال کروں تو پہلا کریمہ, یعنی پہلی با کرامت چیز جو تو مجھے عطا کرے وہ میرا نفس ہو. اب یہ بہت ہی عجیب جملہ ہے, اولا ودیعتن, یعنی پہلی چیز میرے مرنے کے بعد جو مجھے دینا عطا کرنا وہ میرا نفس ہو, پہلا کریمہ, اول کریمتن. اب اس کو سمجھنے کے لیے کتنی انسان کو دقت اور معرفت چاہیے. اگر آپ کو پہلا کریمہ نفس مل گیا تو پھر مسئلہ کیا, سارے مسائل حل ہو گئے. یعنی اگر خدا خود انسان کو اس کا نفس دے کے یہ اپنا نفس لو, اور یہ وہ باکرامت شے ہے جو ہم تم کو عطا کر رہے ہیں تمہارا نفس, تو آپ کے تمام مسائل حل ہو گئے, پھر کون سی مشکل باقی بچی. لیکن اس چیز کا سمجھنا بہت مشکل ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے, کہ نفس تو آگے جا رہا ہے, میں تو خود آگے بڑھ رہا ہوں, لیکن امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں یہ حد کراس کروں دنیا سے برزخ کی, تو تیری طرف سے جو پہلی باکرامت چیز مجھے عطا ہو وہ میرا نفس ہے. تو یہ نفس اتنا مسٹیریس ایک چیز ہے کہ اگر آپ ان کے دعاؤں کے, کلمات معصومین کے, یا قرآن کے جملے دیکھیں, تو بہرحال تو نفس پر, ہر نفس کو اپنے اوپر گواہ بنایا. اور الست بربکم, الست بربکم میں خاص بات ہے, اس سے پہلے قالو نہیں ہے یا قالا نہیں ہے. یہ کس بات کو بیان کر رہا ہے, نہیں قالا, قالا میں کیا سینس ہوتا ہے, قالا کے اندر سینس یہ ہوتا ہے کہ ایک بولنے والا ہے ایک سننے والا ہے. لیکن جب آپ ایک بیان, ایک اسٹیٹمنٹ نقل کریں اور قالا وہاں پہ نہ ہو تو اس کا کیا مطلب نکلنا چاہیے, سننے اور بولنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے, وہاں دو ہی نہیں ہے, جدائی نہیں ہے, منو تو نہیں ہے کہ ایک کہہ رہا ہے ایک سن رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ, یعنی اسی حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ نفس کی جو معرفت ہے نا بہت دقیق ہے, بہت زیادہ دقیق ہے. तो अलस्तो बे रब्बेकुम का मायना फिर यह है कि ये सदा कहां से उठी है, मेरे अंदर से ही, यानी मैंने खुदा को अपनी जात के साथ जुड़ा हुआ पाया है किसी मरहले पर, यानी मैंने अपने आप को खुदा के साथ उस हालत में देखा है अपने रब के, कि जब मेरे और उसके दरमियान कोई फासला नहीं था कि कोई काला वाली बात बीच में आती कि कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है। और इसी वजह से कहा जाता है कि अलस्तु बिरब्बिकुम किसकी आवाज है, फितरत की आवाज है। यानी ये जो सदा है ना, अलस्तु बिरब्बिकुम और कालू बला, ये सदा कहां से उठ रही है? ये ऐसा नहीं है कि जो बाज़ुकात हम कहते हैं जी आलम ज़र और हजरत आदम से पहले, नहीं, ये सब इस वक्त भी मेरे अंदर मौजूद है, हर इंसान के अंदर मौजूद है। और कहां मौजूद है? उसकी फितरत की शक्ल में। और क्यों? इसलिए कि जो इंसान के वजूद की बुनियाद है वो वजूद खुदा से जुड़ी हुई है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, जब भी इंसान मुज़क्किर होगा, जिक्र करने वाला होगा, वो इस सदा को कहां सुनेगा? बाहर नहीं, अंदर, अपने वजूद में। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, कि एक सदा उठ रही है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और वहीं से जवाब भी आ रहा है कि बला। देखिए, ये इंसान का नफ्स है, ये इंसान के नफ्स की हकीकत है जो कुरान हमारे सामने बयान कर रहा है। तो अब यहां पर, अब बस एक आखिरी आयत में आपके सामने रख के फिर उसको आज की हद तक बात खत्म करते हैं। तो फिर अगर हम सूरह वश्शम्स की आयतों पर आते हैं कि वहां उसमें क्या खास बात है उन आयतों में, कि खुदा ने कितनी कस्में खाई नफ्स का जिक्र करने से पहले, 11 कस्में खाई, और जिनमें शायद एक कसम नफ्स की भी है, व नफ्स वमा सवाहा जी। तो अब इस पे, इस जुमले पे गौर कीजिएगा कि नफ्स की खूबी, नफ्स की बुराई, जो चीज नफ्स के लिए फजूर और फिस्क और खराबी क्रिएट करती है, या जो चीज नफ्स को तकवाह का माना क्या होगा, वका किसको कहते हैं? तकवा का रूट मीनिंग क्या है? वका या वकी, वाव काफ, ये इसके मीनिंग क्या होते हैं? बचाना, प्रोटेक्ट, ठीक है। तकवा यानी वो चीज के लिटरल मीनिंग है, तकवा वो चीज जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तो फअलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, कि जिसने नफ्स की बुराई और जो कुछ नफ्स को बचाने वाला, महफूज रखने वाला है, वो कैसे आया आपके पास? बतौरे स्कूल से आया, कॉलेज से आया, आलिम से आया, इल्हाम से आया। यानी नफ्स के पास वो इल्म कि कौन सी चीज मुझे खराब कर देगी और कौन सी चीज मुझे बचा के रखेगी, ये इल्म कहां, किस सूरत में अता हो रहा है? इल्हाम से अता हो रहा है। ये इल्हाम, इल्हाम का क्या मतलब होता है? इल्हाम बाहर से आता है, अंदर से उठता है। इल्हाम वो इल्म है या वो मारिफत है जो खुदा किसी इंसान के अंदर ईजाद करता है, ठीक। और ये इल्हाम कहां से आ रहा है? अब आप खुद बताइए कहां से आ रहा है। अज़राहे फितरत, यानी वो जो खुदा ने सिक्योर फाउंडेशन बनाई है फितरत अल्लाह, जिस पर मेरी और आपकी, हम सब की बुनियादों को रखा, ये इल्हाम वहां से आ रहा है। और फिर आप देखें कि यानी खुदा ताला ने हम पर कितना एहसान किया है कि वो तमाम के तमाम असबाक, यानी यहां पर कहकर कि इल्हाम कर दिया, इल्हाम का सोर्स बता दिया, लेकिन हमें इस बारे में छोड़ा नहीं कि वो इल्हाम है क्या, आगे ये भी बता दिया कि वो इल्हाम क्या है, कि इस बारे में शक में नहीं रहना। वो इल्हाम क्या है? कद अफलहा من زکاہا وقد خواب من دساہا. یعنی یہ صدا حقیقتاً پیغمبر کو آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ فذکر انما انت مذکر. اے پیغمبر تم یاد دلانے والے ہو, ان کے سامنے تذکر کرو, ان کو یاد دلاؤ, کیونکہ یہ سبق میرے اندر موجود ہے, یہ الہام میرے اندر پایا جاتا ہے, یہ کوئی باہر سے نہیں کسی کو آگے بتانے کی ضرورت ہے. ٹھیک. قد افلح, اے نفس تیری فلاح کب ہے؟ جب تو اس کا تزکیہ کر لے گا. اور تیری نامرادی کب ہے؟ خوابہ یعنی نامراد ہونا. من دساہا, بس اس آخری لفظ کو سمجھ لیں پھر انشاءاللہ ہم بات ختم کرتے ہیں. دساہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں. دساہا, دسا یعنی یہ ہے دساسا عربی میں, دال سین اور سین, اور اس کو بعض اوقات تشدید لگا کے اس شدت لانے کے لیے دساسا. تو دساسا کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی دبا دینا, دفن کر دینا, کسی مٹی کے ڈھیر میں جیسے چھپا دینا. تو کون ناکام و نامراد ہو گیا؟ جس نے اس کو دفن کر دیا, دبا دیا, یعنی اس کے اوپر خواہشات کی مٹی ڈال دی. اس کی آپ دیکھیں کتنی میننگ فل ٹرمز ہیں جو ساری استعمال ہو رہی ہیں. جس نے اس کو تزکیہ کیا. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز وہ بات سے بات ذہن میں آ رہی ہے, لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں. آپ ایک چیز مجھے بتائیں کہ اگر ہم کسی ایک نعمت کو یا کسی اچھی چیز کو زمین میں لے جا کے دفن کر دیتے ہیں, بعض اوقات وہ سڑ جاتی ہے, یعنی کہ ایک پھل ہے یا کوئی چیز ہے, لیکن اگر ایک بیج ہے, کیا آپ اس کو زمین میں دبائے بغیر اگا سکتے ہیں؟ نہیں اگا سکتے. ٹھیک. تو تزکیہ جو ہے نا, تزکیہ بھی ایک درخت اگانے کے ایکویلنٹ ہے. تو قد افلح من زکاہا میں بھی دبانا ہے, لیکن وہ دبانا جو ہے نا وہ بونے کے معنی میں, سیڈنگ کے معنی میں, کہ لائک اے سیڈ ایک چیز کو آپ بوتے ہیں اور پھر اگاتے ہیں. لیکن دسسا کا مطلب کیا ہے؟ دفن کر دینا, کہ اس کے اوپر اتنی مٹی پڑنے دی, اتنی خاک اور گرد آنے دی کہ وہ چیز دفن ہو گئی اس کے اندر. ٹھیک. تو یہ جو ہے نا, یہ فطرت اور فطرت یعنی ابھی یہ نفس کی بنیاد جو ابھی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ نفس کی بنیاد یعنی فطرت, اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نفس خود کیا ہے اور کیسے کامیاب ہوتا ہے, کیسے ترقی کرتا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.